وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان میں سرد موسم کی شدت کی بنا برفانی تودے گرنے سے افغانستان، پاکستان اور خصوصاً کشمیر میں درجنوں ہلاکتوں کی خبر سے شروع کریں گے. آگے چل کر ہم پی ٹی آئی سرکار کی طرف سے فوجی ترمیمی ایکٹ منظوری اور دیگر اتحادیوں کی ناراضگی اور آخر میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے نیو یارک میں کشمیر پر میٹنگ پر بات کریں گے. اور آج ہم موسم کی شدت کے بارے میں زیادہ تر گفتگو کریں گے. سیاسی معاملات بعد میں آئیں گے، لہٰذا اگر آپ لوگ خاص طور پہ متاثرہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو مفت کال کر کے اس سیگمنٹ میں شرکت کیجیے. آپ جانتے ہیں ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-789. اس وقت جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق نیلم وادی سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے اور یہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا حصہ ہے. اس حوالے سے ہمارے نمائندے روشن مغل نے مظفر آباد سے یہ رپورٹ بھیجی ہے، آئیے سنتے ہیں.
آفات سے نپٹنے کے قومی ادارے این ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں اور برف باری کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 90 افراد زخمی ہوئے ہیں. سب سے زیادہ ہلاکتیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی وادی نیلم میں شدید برف باری کی وجہ سے گھروں پر برفانی تودے گرنے سے ہوئی ہیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے آفات سے نپٹنے کے ادارے ایس ڈی ایم اے کے وزیر احمد رضا قادری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ برفانی تودوں کے نیچے دب کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 73 ہو گئی ہے. سب سے زیادہ ہلاکتیں وادی نیلم کے دو گاؤں سرگن بکوالی اور سرگن سیری میں ہوئی ہیں، جہاں اب تک 50 افراد کی لاشیں برف سے نکالی گئی ہیں. علاقے میں کئی فٹ برف گرنے کی وجہ سے متاثرہ علاقوں سے ابھی تک زمینی رابطہ قائم نہیں ہو سکا. کئی متاثرہ علاقوں میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت برف میں دبنے والے زخمیوں اور لاشوں کو نکال رہے ہیں. بدھ کے روز برف باری سے متاثرہ بالائی وادی نیلم کے علاقے کیل کلوٹ میں برفانی تودے سے زخمیوں کو نکالنے میں مصروف کیل کے راشی رشید سرور بھی شامل تھے، انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا. وادی نیلم کا علاقہ اس وقت سخت سردی کی لپیٹ میں ہے، جہاں زیادہ تر علاقوں میں درجہ حرارت منفی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. بدھ کے روز وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے وادی نیلم میں برفانی تودوں کے نیچے دب کر زخمی ہونے والوں کی ایک مقامی اسپتال میں عیادت کی. موسم کی خرابی کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان وادی نیلم کے برف باری سے متاثرہ علاقوں کا دورہ نہ کر سکے. روشن مغل، اردو وی او اے، مظفر آباد.
اور آج ہم خلاف معمول ایک کالر کو لیتے ہیں جو متاثرہ علاقے سے کال کر رہے ہیں، وادی نیلم سے خالد پیرزادہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بہت مختصر بات کیجیے.
السلام علیکم، میں خالد پیرزادہ وادی نیلم سے عرض کر رہا ہوں.
جی جی،
ہمارے علاقے میں بہت زیادہ برف باری ہوئی ہے، تقریباً کم سے کم 4 فٹ اور زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 فٹ، اور ہمارے جو روڈ ہیں بالکل بند ہیں، بجلی معطل ہے اور آنے جانے کے رستے وغیرہ بند ہیں، اور ادویات کی جو بہت کمی ہے، یعنی کہ جو مریض ہیں یا سردی کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں.
ہم آپ جیسے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ہم بہت سارے لوگوں کو لیں گے اس پورے سیگمنٹ میں. ڈاکٹر غلام رسول، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس کی شدت میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے؟ اس قسم کی برف باری پاکستان میں کتنے عرصے کے بعد دیکھنے میں آئی ہے؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے.
جی, گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پاکستان سمیت جو مغربی ایشیا اور ساؤتھ ایشیا ہے اس میں بڑی تیزی سے کلائمیٹ میں چینجز آ رہی ہیں اور ویدر پیٹرنز جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں. یہ موجودہ جو کولڈ ویو ہے اس میں اگر ہم پاکستان کی موسمی تاریخ کو دیکھیں تو پچھلے 70 سالوں میں کوئی اتنی شدید کولڈ ویو پاکستان کے علاقے میں رونما نہیں ہوئی. پاکستان کے علاقے خاص طور پہ بلوچستان جس میں بہت کم بارش اور برف باری ہوا کرتی تھی, وہاں پہ پاکستان کی موسمی تاریخ کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے. اور اسی طرح سے جب گلگت بلتستان اور ملحقہ کشمیر کے علاقوں کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی جو موسمیاتی تاریخ کی ریکارڈڈ برف باری ہے اس سے تقریباً دگنی برف باری جو ہے وہ اس کولڈ ویو میں پروڈیوس کی.
اچھا, ہم آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں, لیکن اس وقت ہم سکردو پریس کلب کے سابق صدر نثار عباس کی طرف آتے ہیں. یہ گلگت بلتستان میں ہیں. نثار عباس, آپ بتائیے, کشمیر سے ہم نے کوشش کی کہ افراد کو لیں, لیکن آپ کا علاقہ بھی قریب کا علاقہ ہے. آپ لوگ کس حد تک متاثر ہوئے ہیں اور کیا کچھ آپ نے دیکھا ہے؟
جی, اس وقت گلگت بلتستان پورا جو ہے شدید موسمی تبدیلی کے زد میں ہے, جہاں پر نہ صرف برف باری, تاریخی برف باری ہو رہی ہے اور پچھلے سارے ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ سردی بھی بے تحاشا ہوئی ہے. اس سال سردی شہر میں -32% ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر 35 سے 40 تک جو ہے ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے. اس کے اوپر جو ہے اس وقت جو کے ٹو بیس ایم میں فارمرس بیٹھے ہیں ان سے جو ہمارے ہمیں معلومات مل رہی ہے وہاں پر ٹیمپریچر 45 سے گر گیا ہے. ٹیمپریچر بھی بے تحاشا گرا ہے اور برف باری بھی سابقہ ادوار سے بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو اضافہ ہے وہ ہے زلزلے. ارتھ کوئک کے جھٹکے بھی پچھلے 2 ہفتے سے اس پورے ریجن کے اندر جو ہے تواتر کے ساتھ آ رہے ہیں, جس میں کبھی بھی کافی متاثر ہوا ہے اور اسٹور کا علاقہ جو ہے ضلع اسٹور وہاں پہ بھی لوگ کافی متاثر ہوئے ہیں. اس وقت بھی بےگر ہیں, کھلے آسمان تلے ہیں جو زلزلے سے متاثر تھے. اوپر سے برف باری بے تحاشا ہوئی ہے اور سردی شہر میں کافی عرصے کے بعد جو معلوم تاریخ ہے اس میں تقریباً 2.5 فٹ تک پچھلے 3-4 روز کے دوران جو ہے برف پڑ چکی تھی اور آج بھی برف باری ہوتی رہی ہے. صرف کل کا دن جو ہے 1 دن کے لیے موسم صاف ہوا تھا. یہ موسمی تبدیلی, غیر معمولی تبدیلی ہم یہاں پہ نوٹس کر رہے ہیں.
ڈاکٹر غلام رسول, برفانی تودے گرنے سے بہت سارے لوگ اس وقت برف کے نیچے دب گئے ہیں. 70 سے زیادہ افراد پاکستان افغانستان میں ہلاک ہو گئے ہیں برف کے نیچے دبنے کے بعد. موسمیاتی لحاظ سے بتائیے, یہ اولانچز جن کو کہتے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں؟
جو اولانچز جو ہیں وہ برف کا بہت زیادہ کسی کلف پہ, کسی چوٹی پہ جمع ہو جانا اور پھر گریویٹی کے ذریعے اثر اس کا نیچے سلائڈ کرنا, یہ ایوالانچ کہلاتا ہے. کیونکہ برف جو ہے وہ اپنے والیوم میں اس وقت بہت زیادہ پڑ چکی ہے, تو اس کی وجہ سے جو افغانستان, پاکستان, کشمیر کا علاقہ ہے اس میں ایوالانچز کی تعداد جو ہے وہ اگلے چند دنوں میں بہت زیادہ ہونے کے امکانات ہیں, اور مقامی آبادی جو ہے اس کو خاص طور پہ اس سے بہت الرٹ رہنا چاہیے. اور وہ ادارے جو وہاں پہ وارننگ سسٹم کے ذمہ دار ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ الرٹ کے ذریعے اور لوگوں کی انفارمیشن کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ اس چیز کو شیئر کریں.
اس وقت ہمارے ساتھ بلال فیضی ہیں، یہ خیبر پختونخوا میں ریسکیو آپریشن کے سربراہ ہیں۔ بلال فیضی، آپ بتائیے، برف کے تودوں کے نیچے اور خاص طور پہ برفانی، یہ جو اس وقت جنبش ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس میں آپ لوگوں کا کیا کردار بنتا ہے؟
اوور آل پورے پاکستان کی بات کی جائے، جن حالیہ بارشوں میں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں، اس میں بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا، آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان شامل ہے۔ ان سارے اس میں جو آفیشل ہمارے پاس ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے، اس میں تقریباً 100 لوگ جو ہے وہ وفات پائے ہیں یا جان بحق ہوئے ہیں، اسی طرح 90 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اگر ہم لوگ گھروں کی تعداد دیکھیں تو تقریباً 213 جو ہے وہ گھر ڈیمیج ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ ڈیتھ جو ریکارڈ ہوئی ہے وہ حالات جموں اینڈ کشمیر میں ہوئی ہے، یہاں پہ 76 افراد جو ہے وہ جان بحق ہوئے ہیں، جبکہ 53 کے قریب جو ہے وہ انجرڈ ہیں اور 198 کے قریب گھر جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے ہیں۔ اگر اسی حوالے سے ہم لوگ اگر ریلیف ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو تقریباً 2 افراد کے قریب جو ہے وہ ان کو ٹینٹس فراہم کیے گئے ہیں، اسی طرح 1250 بلینکٹس ہیں اور دیگر جو گھریلو سامان ہے اس میں جو ہے وہ پلاسٹک کے سامان ہے، کچن کے سیٹس ہیں، سولر لائٹس ہیں، شیٹس ہیں، اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہیں۔ جب بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے یا قدرتی آفات ہوتی ہے تو جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ لائن میں ہوتے ہیں، NDMA میں جو ہے وہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو کہ پورے پاکستان کو کور کرتی ہے، پھر ان کے ضمنی جتنے بھی ادارے ہیں ہر صوبے میں، اس طرح پختونخوا میں PDMA ہے، ریلیف اور جتنی بھی ایمرجنسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ ایمرجنسی ریسکیو سروس ریسکیو اور NDMA فراہم کرتا ہے، تو انہیں بھی جو ہے وہ ریسکیو اور ان کو ایک کلیدی کردار رہا ہے، اور جو ہے وہ ابتدائی طبی امداد بھی فراہم کی گئی۔ اور جس طرح کے جو بھی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ایمرجنسی میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو ریسپونڈ کرنا ہوتا ہے، اور جتنے بھی لوگوں ٹریپ ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں یا جو ہے وہ اس سے ایکس ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ایمرجنسی فرسٹ ایڈ فراہم کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریلیف کا کام آتا ہے، تو ریلیف کے لیے بھی جو ہے وہ کام کیے گئے ہیں اور ان کو باقاعدہ جو ہے وہ وہاں سے نکالا گیا ہے، ٹینٹس وغیرہ فراہم کیے گئے ہیں، خوراک وغیرہ فراہم کی گئی ہے، اور نقصانات کا جو ہے وہ مزید لگایا جا رہا ہے، حساب لگایا جا رہا ہے۔
ڈاکٹر غلام رسول، یہ بتائیے کہ یہ برف کے پگھلنے سے جو اس وقت نہروں میں ایک تیزی آئی ہے اور پنجاب میں بھی ہم نے سنا ہے کہ اموات ہوئی ہیں، کیا توقع کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا مزید نقصان ہو سکتا ہے؟
جی، برف کے ابھی پگھلنے کا تو موسم شروع نہیں ہوا، مگر برف جو ہے وہ جو فریش سنو ہے اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ پرانی ہوتی جاتی ہے تو یہ آئس بنتی جاتی ہے اور سالڈ ہوتی جاتی ہے، تو اس پر پھر چلنا اور اس پر خاص طور پہ مسافروں کا یا گاڑیوں کا چلنا جو ہے وہ خاصا دشوار ہو جاتا ہے، مگر یہ برف جو اب تک پڑ چکی ہے اس میں یہ ایک لحاظ سے بلیسنگ بھی ہے کہ آگے سمر سیزن میں جب یہ میلٹ ہوگی تو یہ دریاؤں کے بہاؤ کو بحال کرے گی، تو اس اعتبار سے اب ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ اگر اس طرح کے سنو اسٹارمز فیوچر میں بھی آتے ہیں تو اس کے لیے لوگوں کو کس طرح سے تیار کیا جائے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن پہ اور ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ پہ، بہت اداروں کو جم کے کام کرنا ہوگا، اور لوگوں کے لیے خاص طور پہ ایسے موسم میں شیلٹر ہاؤسز یا کوئی اس طرح کے مقامات جو ہیں وہ تشکیل دینے پڑیں گے فیوچر میں۔
ڈاکٹر غلام رسول، آپ چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ، اس لیے کہ ہمیں کالز بھی آ رہی ہیں، لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں برف برفانی تودے گرنے سے افغانستان، پاکستان اور خصوصاً کشمیر میں درجنوں ہلاکتوں کے بارے میں. ہمارے ساتھ میٹ آفس کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر غلام رسول ہیں جو موسمیاتی تبدیلیوں پر بھی مشیر ہیں. ان کے ساتھ ہیں سکردو پریس کلب کے سابق صدر نثار عباس، جبکہ خیبر پختونخوا میں ریسکیو آپریشن کے سربراہ بلال فیضی بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی، اس وقت کالرز لیتے ہیں. محمد شفا نے کال کیا ہے چترال سے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
اردو میں ایک محاورہ ہے، کچھ رب نے مارا کچھ عبد رب نے مارا کچھ رب نے مارا. یہاں پہ اتنا موسم اتنا خراب ہے، ٹھنڈ ہے، -5 پہ جا رہا ہے. ہسپتال میں جو بھی ڈاکٹر نہیں ہے، 150 لاکھ آبادی کا ایک تحصیل ہے، وہاں پہ جو بھی ڈاکٹر نہیں ہے. وہاں پہ بازار میں جو نظیر سپورٹ پروگرام کے جو پیسے ان کے لینے کے لیے بےچارے عورتیں لائن پہ کھڑے ہیں -5 پہ. آپ کو آپ میں بتا دوں خدا کے لیے، یہ جو لیتے ہیں نا تھر پارکر کا نام لیتے ہیں، بچے وہاں پہ مر جاتے ہیں. دروش ہسپتال 1.5 لاکھ آبادی میں لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے 7 سال سے. یہاں پہ اتنا
اور حالات بہت خراب ہو رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور نظر محمد نے مداخیل سے کال کی ہے.
نبی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ طور پر مداخیل جو ہے یہ پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے. اس سے پہلے یہاں اتنی بڑی برف باری کبھی نہیں ہوئی ہے، کل تک مسلسل برف باری ہوتی رہی، اور اس کی وجہ سے ٹھنڈ بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے مریضوں کا تعداد بہت بڑھ گیا ہے. میرا لڑکا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، ادھر آ کے اس کے پاس مریضوں کا بہت، بچوں کا، عورتوں کا بہت لائن لگا ہوا ہے. تو یہ کہ اس سے پہلے جو ہے نا بہت اتنی برف باری کبھی پہلے اس علاقے میں نہیں ہوئی ہے.
بالکل صحیح ہے ڈاکٹر غلام رسول کہہ رہے ہیں، 70 سالوں میں نہیں ہوئی ہے. یہ دلچسپ آپ نے بات بتائی.
پہلے کبھی نہیں ہوا ایسا.
مرید خان میاں والی سے.
السلام علیکم جناب، دوست کا خیال کر رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے 2010 کے زلزلے سے سبق نہیں سیکھا، اس علاقے کو جو ہے نا ریجنل کیا جائے، اور ہم نے بالکل شمالی علاقے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. اس لیے وہاں ہیلی پیڈ گراؤنڈ ہونے چاہیے اور اس علاقے کی سڑکیں کھلی ہونی چاہیے، تاکہ ایسے موقع پر کوئی کسی قسم کا واقعہ پیش آئے تو دشواری پیش نہ ہو. مہربانی کر کے پورے علاقے کو، شمالی علاقے کو ڈیجیٹل کیا جائے اور ڈرائیو کیا جائے، تاکہ اس مینجمنٹ اتھارٹی کو اس کو ایک ایک گھر کا پتہ ہونا چاہیے. شکریہ.
ڈاکٹر غلام رسول آپ بتائیے، اگر کالز اور آ رہی ہیں، لیکن آپ سے ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس طرح گھروں کی تعمیر میں بھی ایک تبدیلی آنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں برف گرنے سے دب گئے ہیں. آپ کے کیا مشورے ہیں اس سلسلے میں؟
جی، میں اس سوال کو سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ میری اب افیلیشن جو ہے وہ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل کی نہیں ہے. میں ریٹائر ہو چکا ہوں. اب میں ریجنل پروگرام مینیجر ہوں انٹرنیشنل سینٹر فار ماؤنٹین ڈیولپمنٹ کا. تو اس بات سے میں ان سوالوں کے جواب دے رہا ہوں. اور آپ نے مکانوں کی تعمیر کی بات کی، تو اس میں یہ پہلو جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پیپرڈ چھتیں بنے اور ان پر ایسا سلوپ ہو کہ برف کی زیادہ مقدار اس پر ٹھہر نہ سکے، تاکہ اس پر زیادہ وزن جو ہے وہ اس مکان کے کولیپس کا باعث نہ بنے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں بہت سیریسلی لینا پڑے گی. ایسے طوفان، برفانی طوفان جو ہے وہ فیوچر میں ٹرین کی فریکوینسی زیادہ ہوگی اور ونٹر جو ہے وہ شارٹر ڈیوریشن کا ہوگا, ونٹر شرنک کرتا جائے گا مگر زیادہ شدید ہوتا جائے گا, کیونکہ جو قطب شمالی اور قطب جنوبی پہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں وہ ہمارے خطے کو بھی متاثر کر رہی ہیں. صرف ہمارے خطے میں ہونے والی موسمی تبدیلیاں ہمیں متاثر نہیں کر رہی بلکہ دنیا بھر میں جس طرف بھی کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ ہمارے موسموں کو تبدیل کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہو رہی ہے. تو ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہوگا اور ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اور ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ یہ دونوں پہلو جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوں گے.
اور نثار عباس آپ بتائیے, آپ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کیا مشورہ دیں گے ایسے لوگوں کو جو کہ رسک پر ہیں اور ان کی اموات ان وجوہات کی بنا ہو سکتی ہے کہ وہ برف کے تودوں کے نیچے دب سکتے ہیں؟
جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت گلگت بلتستان کو اور جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے انہیں فوری طور پر کم از کم جتنے اہم علاقے جو اس وقت رسک پہ ہائیلی رسک پہ جو علاقے ہیں ان کا ڈیٹا جمع کرنا چاہیے, اس کے حوالے سے پوری انفارمیشن اکٹھی کرنی چاہیے اور ان علاقوں کے جو مکین ہیں انہیں ممکن ہو تو فوری طور پر وہاں سے جو محفوظ علاقے ہیں وہاں پہ منتقل کر دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ لانگ ٹرم اس میں پالیسیز یہ جس طرح پہلے بھی بتایا گیا کہ اس کو پورا جو ویدر اس وقت جو چینج آ رہا ہے یا جو پیٹرن ویدر کا بن رہا ہے اور جس طرح کی تبدیلی آ رہی ہے موسمی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گرمی کی تعمیر سے لے کر سردی کی تعمیر سے لے کر اور جو سہولیات کی فراہمی اور اس کو ڈیجیٹل ریکارڈ جو علاقے کی ہے اور ڈیجیٹل میپنگ وغیرہ اس کی طرف اور ویدر میپنگ خاص طور پر ویدر میپنگ کی طرف ہمیں زیادہ سے زیادہ توجہ دینا چاہیے اور اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے مقامی طور پر بھی جو ٹریڈیشنل ہمارے جو کچھ ہم ٹریڈیشنلی کرتے آئے ہیں ان کو بھی جدید جو سائنسی طریقے ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی اپنانے پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم رسک کے فیکٹر کو جو ہے کم سے کم کر سکیں.
بلال فیضی, کیونکہ آپ لوگوں کو بچانے کا کام کرتے ہیں, آپ بتائیے, کیونکہ سیل فونز اس وقت پاکستان میں وافر مقدار میں ملتے ہیں, کیا اس کی وجہ سے بھی امدادی سرگرمیوں کو مدد ملی ہے؟
دیکھیے, سب سے پہلے بھائی میں دونوں صاحبان ڈاکٹر صاحب اور جو ہمارے پریس کلب کے صدر ہیں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور اس کو میں تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہوں گا کہ جب بھی ہم لوگ بحیثیت ایک قوم یا حکومت جو ہے وہ کچھ اقدامات کرتی بھی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ فرائض ہمارے بھی بنتے ہیں. ہم لوگ آلودگی کو کم کرنے میں اپنی طرف سے جو حصہ ڈال سکتے ہیں اگر وہ ہم لوگ ڈالیں تو اس موسم کو ہم لوگ بھی چینج کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. دوسری, جب بھی کوئی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو سب سے اچھا اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیے جاتے ہیں. اس میں موبائل یا سوشل میڈیا ہو گیا, جو بلاگ ہو گیا, نیوز پیپر ہو گئے, اس قسم کے جتنے بھی طریقے ہیں اس کے جو ہے اس سے مستفید ہونا چاہیے. اور جب بھی آپ کو ایسا وہ لگتا ہے کہ اب جتنی بھی پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ بہت پہلے سے ہو جاتی ہیں, ایک دو تین دن پہلے منیمم جو ہے وہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس قسم کا کچھ ہونے والا ہے, بارش یا سیلاب جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے, تو جتنے بھی جو رسک زون ہیں اس میں مقیم جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے خود ہی یہ چاہیے وہ کسی بھی سیف جگہ پہ جو ہے وہ پہنچ جائیں, اپنی فیملی سے شفٹ کر لیں یا جو قیمتی سامان ہے وہ بھی شفٹ کر لیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی ہماری کیجولٹیز ہیں وہ جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جائے گی. اور انسانی جان کا کوئی مول نہیں ہے, انسان ہو تو سب کچھ ہوتا ہے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بلال فیضی. ایک منٹ, کیونکہ یہی سوال میں کرنا چاہوں گی ڈاکٹر غلام رسول سے. ڈاکٹر غلام رسول, اس وقت پیشن گوئی کیا ہے؟ مزید برف باری ہونے کا امکان ہے؟ کیونکہ جیسے بلال فیضی نے کہا, لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس جگہ سے ہٹ جائیں. جی
جی بالکل, برف باری کے ابھی ابھی کیونکہ موسم سرما اپنے جوبن پہ ہے اور برف باری کا ابھی موسم باقی ہے, جنوری اور فروری کے وسط تک برفانی
इतने ज्यादा स्ट्रांग तूफान तो नहीं बर्फ के आएंगे, मगर अभी बर्फ का रूनमा होना जो है वो बाकी है। मेरे दोस्त जिक्र कर रहे थे मोबाइल फोन का, तो यहाँ पे मोबाइल फोन कंपनियां है पाकिस्तान में, इनमें अभी वो डिजास्टर अवेयरनेस और डिजास्टर रिस्क कम्युनिकेशन की सूझबूझ नहीं है, और उसमें ये अपना अहम रोल ये प्ले कर सकते हैं अगर ये अपनी अपनी कंसंट्रेशन जो है वो बड़े शहरों में ये बहुत बिजनेस करते हैं, और छोटे शहरों की तरफ इनकी तवज्जो जो है वो कम होती है, पसमानदा इलाकों में या जिधर आबादी कम है वहाँ पे कम है, तो हुकूमत को पॉलिसी के तहत भी इनको इनको माइल करना चाहिए कि ये उन इलाकों में भी अपनी सर्विस को स्टार्ट करें, ताकि इस तरह की वार्निंग, इस तरह के अलर्ट्स जो हैं वो पर वक्त लोगों तक पहुंच जाएं और लोगों की जानो माल जो हैं वो महफूज रहें।
बड़ी मुफीद बात की आपने डॉक्टर गुलाम रसूल, जो साबिक मेट ऑफिस के डीजी थे और मौसमियाती तब्दीलियों पर माहिर हैं। उनके साथ थे स्कर्दू प्रेस क्लब के साबिक सदर निसार अब्बास और खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू ऑपरेशन के सरबरा बिलाल फैजी। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
जी, हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं। मौजू है पाकिस्तान की सियासत, और इस पर भी हम आप लोगों की राय सुनना चाहेंगे। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि मामला जब शुरू हुआ, जब जनरल बाजवा को की मुद्दत मुलाजमत में तौसी दी गई, इस हवाले से पीटीआई सरकार की पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुआवनत की, और उन्होंने तरमीमी बिल जो है आर्मी एक्ट को पास कर दिया। अब कहा यह जा रहा है कि बाज़ सियासी पार्टियां इस वक्त पीटीआई की सरकार से नाराज़ हैं। वो क्यों नाराज़ हैं ये भी हम मालूम करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे पीएमएल नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्ला से, जबकि पीटीआई के डिप्टी सेक्रेटरी इतलात इफ्तिखार चौधरी भी हमारे साथ होंगे। आइए इस हवाले से सबसे पहले आप लोगों को एक रिपोर्ट सुनाते हैं, पेश कर रहे हैं अली फरखान।
हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुफाहमत का मुजाहरा गुज़श्ता बुध को आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी से हुआ, जब चंद मिनटों में तीन तरमीमी बिल मंजूर कर लिए गए और माजी की तरह कौमी असेंबली में कोई शोर शराबा नहीं देखा गया। हुकूमती वुजरा और हिजब इख्तलाफ के रहनुमाओं के हालिया बयानात से ऐसा महसूस होता है कि ये इतफाक राय सिर्फ आर्मी एक्ट की मंजूरी के लिए नहीं है। तजिया नगारों के मुताबिक बदनवानी के मुकदमात में गिरफ्तार अपोजिशन रहनुमाओं की कैद से रिहाई इस मुफाहमती अमल का हिस्सा है, जिसके बायस हुकूमत अपोजिशन रहनुमा महाजराई के बयानात से इज्तनाब किए हुए हैं। तजिया नगार मेहताब अकबर राश्ती कहती हैं कि मुल्क में जमहूरियत का तसलसल तो है, लेकिन जमहूरी रवायात अभी नापैद हैं, और सियासी जमातें अवामी मसाइल का तस्करा तो करती हैं, लेकिन अभी तक जाती और मफादात की सियासत से बाहर नहीं आ सकी हैं। ताहम मेहताब राश्ती का मानना है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये मफाहमाना तर्ज तवील वक्ती साबित नहीं होगा।
जो ताकतवर है वो ताकतवर है, उसके सामने जो पार्टियां कहीं इधर उधर फूं फां करती फिरती हैं, वो भी एक मरहले पे आके वो भी सतनगू हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई कानूनी जवाब है और उसको सिलसिले को देखते हुए वो आपस में मफाहमत कर रही है, तो उसको मैं समझती हूँ कि वक्ती है, उसको आप दायमी मत समझें।
मफाहिमाना तर्ज अमल के नतीजे में हुकूमत ने भी नैब ऑर्डिनेंस में अपोजिशन की तजावीज शामिल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। सिर्फ यही नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकरीरी के मामले पर भी दोनों जानब पैदाशुदा डेडलॉक दूर हो गया है। سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی سربراہ مشاہد اللہ خان کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں آغاز سے ہی مفاہمانہ طرز عمل کے تحت چلنا چاہتی تھیں، لیکن حکومتی وزراء اخلاقیات اور پارلیمانی روایات سے نابلد تھے۔
پھر انہیں یہ پتہ بھی لگ گیا ہے، خاص طور سے جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا ہوا، بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آ گئے اور ہر طرف سوشل میڈیا سے لے گئے کراچی سے خیبر تک، ان کا یعنی کیا ہے ان کے اپنے لوگ جس طرح سے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کے ایون ایم ایل اے جو کچھ کر رہے ہیں، پھر ان کے اتحادیوں کی جو صورت حال ہے، وہ ساری ملا جلا کے یہ بیک فٹ پہ چلے گئے۔
ایک طرف اپوزیشن حکومت کے ساتھ تعاون کی طرف بڑھتی دکھائی دے رہی ہے تو دوسری جانب حکومت کی اتحادی جماعتیں متحدہ قومی موومنٹ، مسلم لیگ کاف، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور بی این پی مینگل نے حکومت کے ساتھ چلنے کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ اتحادیوں کی ناراضگی کے اظہار کے بعد حکومت کی سیاسی رابطہ کمیٹی بھی متحرک ہو گئی ہے۔ بدھ کو حکومتی جماعت کے رہنما جہانگیر ترین اور پرویز خٹک نے مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جہانگیر ترین نے کہا کہ ان کے اتحادیوں کے تحفظات اپنی جگہ، لیکن کوئی حکومت سے علیحدگی اختیار نہیں کر رہا۔
ہماری حکومت کو کوئی مشکل اس وقت پیش نہیں آ رہی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں، ہمارے جو متحدہ کے لوگ ہیں وہ منسٹری سے الگ ہوئے ہیں مگر وہ حکومت سے الگ نہیں ہوئے۔ اپنے بیان میں انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کہا ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم ان سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، وہ واپس کابینہ میں ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ آئیں گے۔ اس طریقے سے تمام پارٹی سے ہماری مذاکرات اس وقت پہلے سے جاری تھے۔
سینیٹر مشاہد اللہ کہتے ہیں کہ تمام اتحادی جماعتوں کا ایک وقت میں اپنے تحفظات کا سامنے لے آنے سے لگتا ہے کہ حکومت کے گھر جانے کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ تاہم مہتاب راشدی کا ماننا ہے کہ اتحادیوں کے گلے شکوے میڈیا میں پذیرائی اور وزارت کے حصول سے زائد نہیں ہیں اور انہیں فوری طور پر حکومت کی تبدیلی کے امکانات دکھائی نہیں دیتے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما مشاہد اللہ سے ابتدا کرتے ہیں۔ مشاہد اللہ صاحب، آپ جانتے ہیں اور اس وقت میڈیا میں بھی یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ پی ایم ایل نون کے ووٹرز ان کی جو قیادت ہے ان سے بہت مایوس ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف نے حکومت اور فوج کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور جنرل باجوہ کی مدت ملازمت کی توسیع کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اجازت دے دی۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی مشاہد اللہ صاحب،
میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہتھیار ڈالنے والے بات ہے یہ ان کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوں۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم ہتھیار والے نہیں ہیں، نہ ہم نے ہتھیار اٹھائے تھے نہ ہتھیار ڈالے ہیں۔ بات یہ ہے کہ فوج سے کسی کی کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم نے صرف اتنی بات کہی اور ہمیشہ سے کہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیویلین سپرمیسی ہونی چاہیے، آئین بالا دست ہونا چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ اب یہ کون نہیں چاہتا کہ جو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں وہ جمہوریت کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ پارلیمانی فارم آف سسٹم کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے، یہ جو سوال ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیویلین سپرمیسی اور ووٹ کو عزت دو کی بات ہے وہ اپنی جگہ بالکل قائم ہے۔ اگست 19 اگست کو یا 9 اگست کو عمران خان صاحب نے 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دے دی باجوہ صاحب کو۔ مختصر بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلے گئے، سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوتا رہا، نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، 1 2 3 4 پھر جو کچھ وہاں پہ ہوا گیا، اس کے بعد ایونچولی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے اس پہ قانون سازی کرے کہ ماضی میں جو ایکسٹینشنیں ہوتی رہی ہیں یہ غیر قانونی طریقے سے ہوتی رہی ہیں۔ اب پارلیمنٹ کو جب سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ قانون سازی کریں، تو ہم پارلیمنٹ میں ہیں نا، بڑی پارٹی ہیں، بہت بڑی پارٹی ہیں، تو ہم نے اس میں قانون سازی میں حصہ لیا ہے۔ باقی جو اسٹیٹس ہے، پولیٹیکل اسٹیٹس، وہ سن لے ذرا سا، پولیٹیکل اسٹیٹس وہی ہے جو ماضی میں تھا، ماضی میں بھی وزیر اعظم جو ہے ایکسٹینشن دیتا تھا، اب بھی وزیر اعظم ایکسٹینشن دے گا، ماضی میں نواز شریف نے ایکسٹینشن کبھی بھی نہیں دی، آج کے وزیر اعظم نے دے دی ہے، آج بھی وزیر اعظم کی جو پوسٹ ہے وہ ایکسٹینشن ہوئی ہے کل کو جب کبھی وقت، لیکن اس پہ قانون ایک بن گیا، یہ اچھی بات ہے، اس کو اگر لوگ کہہ رہے ہیں ہتھیار ڈال دیے ہیں تو یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ ہتھیار ڈالنا، بہت سارے لوگ ہمارے مطلب کے مہربان ہیں، کچھ جینونلی مہربان ہیں، کچھ یا بادل خاصہ مہربان ہے، جو بادل خاصہ مہربان ہے وہ ذرا زیادہ باتیں کر رہے ہیں،
لیکن ایسا ایسا لوگوں کو شاہد اللہ صاحب جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ تقرریاں جو ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، اور بہت سارے ایسے فوجی سربراہان ہیں جو اس وقت لائن میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جنرل باجوہ کے بعد میرٹ کی بنیاد پر وہ نئے فوجی سربراہ بنیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک ذاتی بات جو جنرل باجوہ نے عمران خان سے کی جس کی وجہ سے ان کو یہ ایکسٹینشن ملا۔ اب یہی سوال میں کرنا چاہوں گی افتخار چودھری سے، یہ پی ٹی آئی کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ افتخار چودھری، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فوج کے اندر جو میرٹ کا نظام تھا وہ بھی اب اس کی وجہ سے ختم ہوتا جا رہا ہے، آپ کی پارٹی کیا کہے گی اس سلسلے میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ وائس آف امریکہ کہ آپ نے مجھے لیا، اور دوسری جانب ہمارے اسلامی جمعہ طلبا کے سابق ساتھی مشاہد اللہ خان ہیں، بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو اس موقف کا ہی حامی ہوں جو مشاہد اللہ خان نے کہا، یہ پاکستان کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم واقعہ ہوا کہ جس پہ پاکستان کی تین بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک موقف کے اوپر قائم رہی۔ پاکستان ایک عرصے سے حالت جنگ میں ہے، اور جب حالت جنگ میں ہے پاکستان تو اس قسم کے اقدامات، ان کی ایکسٹینشنز کوئی میٹر نہیں کرتی۔ یہ فوج پاکستان کی فوج ہے، کوئی صومالیہ اور نائجیریا کی فوج نہیں ہے کہ بھائی اگر ایکسٹینشن مل گئی تو جونیئرز جو ہیں اس کو برا فیل کریں گے اور اس کے بعد ان کے بڑے تحفظات یا ان کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر برا اثر پڑے گا۔ یہ بڑی ٹرینڈ جذبہ جہاد پہ تیار کی ہوئی فوج ہے، اسے پتا ہے کہ اس کے دشمن اس وقت کس طرح، کس اینگل سے اور کہاں کہاں سے اس کے اوپر وار کر رہے ہیں، اور پورا پاکستان جو ہے وہ اس وقت مشکلات میں گرا ہوا پاکستان۔ تو اس چیز کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ پاکستانی فوج کے اندر کوئی ایسی پینک، کوئی ایسی کنڈیشن نہیں۔ میں نے ہمیشہ پارٹی میں بھی یہ کوشش کی ہے کہ ہم جو یہ جو اچیومنٹ عمران خان کی حکومت کو ملی ہے یا اس کے دور میں اسے ملی ہے، تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کی بڑی پارٹیوں نے فلور کے اوپر جو ہے وہ ایسا موقف اختیار کیا اور ایسا فیصلہ کیا جو کہ پوری میں سمجھتا ہوں قوم کے لیے ایک خوشی کا فیصلہ ہے۔ تو میں نے
ٹھیک ہے، آپ کا موقف ہم نے سن لیا، آپ کا موقف سن لیا، بہت شکریہ۔ ہم کچھ کالز بھی لیتے ہیں اس موقع پہ، امان اللہ نے وانا سے کال کیا ہے، جی جناب بات کیجیے۔
سر السلام علیکم، میں نے دونوں سے سوال یہ دونوں مان سے کہ مسلم لیگ میں یہ کہہ رہے تھے میں ان سے این آر او نہیں چاہتا ہوں، اور پی ٹی والے پی ٹی آئی والے میں یہ کہتا ہے کہ میں اس کو این آر او نہیں دیتا ہوں، یہ اس طرح کی مسئلہ کس طرح دار کو تقریباً ختم ہو گیا کہ اس نے این آر او دے دیا دوسرے نے مان لیا؟
یہ بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، اور عوام کو سوال پوچھنا بھی چاہیے۔ لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے، جی جی بات کیجیے لیاقت الملک۔
اچھا
لیاقت الملک دیر سے بات کیجیے۔
ہاں نفیسا بی بی آواز کچھ آ رہی ہے؟ ہم بالکل، موسم خراب ہے یہاں۔
نہیں نہیں بالکل آ رہی ہے۔
میں یہ بات کر رہا تھا جی کہ شاہد اللہ صاحب ہے شاید آپ کے پاس، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھے سیاستدان ہے، لیکن پیپل پارٹی کی قیادت اور مسلم لیگ کی قیادت نے اپنے کارکنان کو اس فیصلے سے جتنا مایوس کیا ہے، مجھے آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے کارکنان یہ سوچ رہے ہیں کہ ان پارٹیوں کے اندر کیونکہ جمہوریت نہیں ہے، اس لیے ایسے مواقع پر یہ جو اداروں کے استحکام کی باتیں کرتے ہیں یہ پسر جاتے ہیں.
اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کی بات سن لی, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. فیض محمد نے کال کیا ہے پشین سے. جی جناب بات کیجیے.
فیض محمد رفیع بات کر رہے ہیں پشین سے.
جی جی بات کیجیے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جنرل باجوہ کا جو مدت ہے, مدت ملازمت جو ہے وہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, فوج کی سپاہی سے لے کر جنرل تک. لیکن یہاں جو فوج کا جو لوگ ہیں وہ جو لین میں کھڑے ہوئے ہیں, اب تو ان کا بنتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پورا کر لیا اس نے, اب ان اور لوگوں کو بھی موقع دے رہے ہیں. اس پر بھی ہمارا فخر ہے, کوئی اعتراض کی بات نہیں. ہم لوگوں
آپ کی بات ہم نے سن لی, بہت اچھی بات کی آپ نے. ایبٹ آباد سے ظہور احمد. جی جناب بات کیجیے.
یہ میڈم اسلام علیکم, آپ کو بھی, مشاہد اللہ خان صاحب کو بھی, ارشد صاحب, جو دوسرے افتخار صاحب کو بھی. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسلم لیگ نون والوں نے یہ جو ووٹ دیا نا ایکسٹینشن کے متعلق, یہ مسلم لیگ نون والے کے جو مخالف لوگ ہیں وہ مر چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں. اب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ووٹر متنفر ہو گئے ہیں, نہیں, پہلے سے زیادہ ہوئے ہیں. اس وجہ سے یقین جانے پی ٹی آئی کا جنازہ نکل گیا ہے. یہ جو ایکسٹینشن میں مسلم لیگ نون والوں نے ووٹ کیا ہے, اب پی ٹی آئی کا جنازہ نکل گیا ہے. حقیقت میں ہے, میں اعتبار سے دور دراز علاقے سے بات کر رہا ہوں, میں ہر روز لوگوں سے میرا واسطہ
پڑتا ہے.
یہ فیصلہ کیا ہے؟
ٹھیک ہے, محسن علی نے لیا سے کال کیا.
السلام علیکم صاحب. جی
وعلیکم السلام.
جی جی, اچھا, تمام پینلسٹ کو میرا سلام. اور میں جو ہے نا دو سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک تو گزارش یہ ہے کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہے ان کے بھی ہاں تو آرمی کا جنرل تبدیل ہوا ہے, تو اس میں میرٹ کو نظر انداز کیا جاتا ہے. باجوہ صاحب نے اچھا پرفارم کیا تو بہت اچھی بات ہے, لیکن پھر یا تو پھر بڑھایا جائے جو دوست جو ہمارے جنرل ہیں ان میں بھی اتنی اہلیت موجود ہے, کیونکہ
ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں میرٹ میرٹ کو مد نظر. شکریہ آپ کے کال کرنے کا. میاں اکرم نے کال کیا ہے اٹک سے. جی جناب.
نفی صاحب میں میاں اکرم ایڈوکیٹ اٹک شہر سے عرض کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں کتنی دفعہ فوج انٹر ہوئی ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں فوج نے بیڑا غرق کر دیا, روز آ جاتے ہیں. یہ مشرف نے آج 7-10 منٹ چھند ملک کا ستیہ ناش کر دیا, وہ باہر بیٹھے ہوا. یہ عورت کا فوج.
ٹھیک ٹھیک, آپ کی بات سن لی ہم نے. محمد شفیع نے کال کیا ہے چترال سے.
السلام علیکم. جی دیکھیں, بہت شکریہ کال لینے کا. بنیادی بات یہ ہے کہ ایکسٹینشن دینے سے جن لوگوں کو نقصان ہوا ہے وہ صرف بریگیڈیئر سے جو لوگ میجر جنرل بنتے ہیں, میجر جنرل سے جو لوگ لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں, 3 سال کے لیے ان کا پروموشن اسٹاپ ہو گیا, صرف ان لوگوں کو نقصان ہوا ہے اور اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے, صرف افسروں کو اس پہ نقصان ہوا ہے. بہت شکریہ.
جانے سے پہلے مشاہد اللہ صاحب آپ بتائیے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی این آر او ہوا ہے آپ لوگوں کا اور پی ٹی آئی سرکار کے بیچ میں. ظاہر ہے کچھ دو اور کچھ لوگ کی بنیاد پہ ہی سیاست چلتی ہے. عوام کیا توقع کریں اب کہ اس سے آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟
جی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے مطلب کہ پچھلے 16-17 مہینے سے سوائے باتیں کرنے کے وہ کچھ بھی نہیں کر رہی. ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان کی دور کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے اپنے لیے کچھ کر سکے تو دوسروں کو کیا این آر او دیں گے. نہ ہی کسی کا ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے, نہ ہی ہو سکتا, نہ ہی کوئی کرنا چاہتا ہے. اور خاص طور سے ہماری پارٹی یہ تمام تکلیفیں اٹھا چکی ہے اور آج بھی اٹھا رہی ہے. لوگ جیلوں میں سب سے زیادہ ہمارے آج بھی ہیں, ماضی میں بھی رہے ہیں, جعلی اور جھوٹے اور ہیروئن کے مقدمے بنتے رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا ہے, ان کی اہلیہ کے ساتھ, ان کی بیٹی کے ساتھ, اس کے بعد کون سا این آر او ہے؟ ہمیں کیا مل جائے گا؟ این آر او کرنا تھا تو اگر کرتے تو ہماری میاں صاحب وزیر اعظم ہوتے, ان کے تو وزیر نے یہ بات کہی نا.
جی ہاں, لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ اب شہباز شریف کی شاید باری آ گئی ہے, لیکن بہر کیف عوام بھی دیکھیں گے کہ سیاست میں کیا ہوتا ہے. اور ہم آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس سیگمنٹ میں شرکت کی. ہمارے ساتھ تھے پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما مشاہد اللہ اور پی ٹی آئی کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات افتخار چودھری. بہت شکریہ اور خدا حافظ.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع خاصا اہم ہے اور بین الاقوامی نوعیت کا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پچھلے 6 مہینوں میں آج دوسری مرتبہ کشمیر پر میٹنگ بلائی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ بھارت نے جس طرح انٹرنیٹ بند کیا، ٹیلی فونز بند کیے، اور چلنے پھرنے کا جو سلسلہ بند کیا ہے ان کی کشمیری علاقے میں، اس کی وجہ سے یہاں یہ میٹنگ بلائی گئی ہے۔ ہم سب سے پہلے سری نگر چلتے ہیں، جہاں ڈاکٹر حمیدہ نعیم نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر حمیدہ، یہ بتائیں، اس وقت تو خاصی برف باری بھی ہے وہاں آپ کے علاقے میں، اس کی وجہ سے کیا فرق پڑا ہے، اور ویسے عمومی طور پہ آپ کیا سمجھ رہی ہیں، یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس سے کچھ توقعات وابستہ ہیں؟
توقع یہ ہے کہ اگر مطلب اقوام عالم اس کو زیادہ تھوڑا سیریس لے تو ہندوستان پر دباؤ ڈالے، تاکہ انہوں نے جو ایک جیتی جاگتی قوم کو اتنے مہینوں تک بند رکھا، ایک طرف سے فوجی محاصرہ، دوسری طرف سے ڈرون کے مطلب سرویلنس، تیسری طرف سے یہ جو سارے ادارے ہیں ان سے خوف زدہ کر کے کشمیریوں کو رکھا ہے جب سے یہ 370 انہوں نے ایبروگیٹ کیا، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہماری حالت کیا ہے۔ اب انڈیا دنیا کو کہتا ہے کہ وہاں سب کچھ نارمل ہو گیا ہے، ہمارا ایک آلٹرنیٹو یہ ہے، یا تو ہم کو زندہ رہنا ہے تو باہر نکلنا ہے، یا تو ہم کو ماس سوئسائڈ کرنا ہے، تو تب ہندوستان کو یہ یقین آ جائے گا کہ ہم سچ مچ پریشان ہیں جو بھی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ میں بتا نہیں سکتی، یہاں ہر دل غم زدہ ہے لیکن بول نہیں سکتا ہے، خوف اتنا زیادہ ہے کہ اس خوف کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، نہ ہمارا میڈیا تک، جو یہاں لوکل پیپرز ہیں وہ بھی یہاں کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ صرف گورنمنٹ کی خبریں کیری کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ اتنی دیر تک بند رہا، ابھی تو بند ہے، حالانکہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے ان کو بہت لتاڑا، حالانکہ یہ بھی بڑا سرپرائزنگ ہے، یہ کیس گیا تھا اگست میں سپریم کورٹ میں، لیکن ابھی تک انہوں نے بھی اس پر کوئی فیصلہ نہیں سنایا، تو 6 مہینوں کے بعد اب انہوں نے فیصلہ سنایا کہ یو کین ناٹ کیپ لاک ڈاؤن فار سچ اے لانگ ٹائم وداؤٹ اینی رائم اینڈ ریزن، اور کوئی آرڈر تک آج انہوں نے نہیں نکالا جس کی مطلب جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بند کیا۔ تو انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے اور یہ کہا کہ انٹرنیٹ، ایکسس ٹو انٹرنیٹ جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود آج انہوں نے دنیا کو اعلان کیا کہ ہم آج یہ لاک ڈاؤن اٹھا رہے ہیں تو انٹرنیٹ مطلب ریسٹور کریں گے، لیکن صبح سے ہم دیکھ رہے تھے کہیں ریسٹور نہیں ہوا، کہیں بھی نہیں، کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ آفسز میں وہاں سے بھی کوئی ایسی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ کس حال میں، اگر آج یہ جو بریفنگ ہو رہی ہے، اگر یہ سچ مچ اس پر سیریسلی غور کرتے تو ہندوستان پر دباؤ ڈالتے تو اس کا اثر ہوتا، لیکن ماضی میں جو آج تک ہوا ہے تو پھر اس سے کوئی خاص امید ہم کو وابستہ نہیں ہے۔
اس وقت ہم زاہد بخاری کی طرف آتے ہیں، یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے۔ ڈاکٹر بخاری، آپ بتائیں کہ اس وقت جو ہمارے پاس خبریں آئی ہیں، اس کے مطابق اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کا گروپ اپنی رپورٹ پیش کر رہا ہے نیو یارک میں، یہ لائن آف کنٹرول پر اس وقت مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے دسمبر کے مہینے میں فرانس نے اس ملاقات کی، یعنی کہ تمام جو 5 بڑے ممالک ہیں ان کی ملاقات کی مخالفت کی۔ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا چیز تبدیل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آج یہ میٹنگ ہو رہی ہے؟
جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے جو انڈیا کا جو اوور آل بیہیویئر ہے، اس آئیڈیالوجی کے وجہ سے جو ہندوتوا اور آر ایس ایس کی ایکسٹریم آئیڈیالوجی ہے، اور جو لوگ حکمران ہیں ان کے جو پورے عزائم ہیں وہ صرف کشمیر کے بارے میں نہیں ہیں، وہ پورے انڈیا کے بارے میں ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں ہیں، مائنورٹیز کے بارے میں ہیں. وہ جس طرح کے فیشسٹ اور ریسسٹ نظریات ہیں اب وہ دنیا کے سامنے کھل کے آ گئے ہیں. تو اب انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ صرف کشمیر ہی ایک بڑا ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ بی جے پی اور اس کی جو حکومت ہے یہ انڈیا کا سب سے بڑا ایشو ہے. اور جو مسلسل ایسے اقدامات کر رہی ہے یہ حکومت اور یہ پارٹی اور ان کے رہنما کہ جو دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یہ رویے، ویسٹرن میڈیا کا رویہ، حکومتوں کا رویہ اور خود انڈیا میں عوام جس طرح اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ ان سب کا نتیجہ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ سیکورٹی کونسل کی نہ صرف میٹنگ ہے، ایک جو فوجی مبصرین کی رپورٹ ہے، بلکہ مجھے امید تو یہ ہے کہ سم ہو یہ سیکورٹی کونسل کے جو پرماننٹ اراکین ہیں اور دوسرے ممبر ہیں، انہیں صرف اجلاس پہ ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ کچھ اقدامات بھی تجویز کرنے چاہیے.
اور اس کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی آئے ہوئے ہیں، غالباً وہ کل یہاں واشنگٹن پہنچیں گے اور یہاں امریکی قیادت سے ملاقات کریں گے، جس کے بعد ہم مزید اس کے بارے میں کچھ رپورٹنگ کریں گے. لیکن ڈاکٹر حمیدہ یہ بتائیں، اس وقت تو آپ لوگوں کے ہاں اتنی برف باری ہے کہ لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہے، مارچ کی طرف آپ لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جب برف پگھلے گی کیا آپ کے خیال میں مزاحمت شروع ہونے کا کوئی امکان ہے؟
مزاحمت تو ہے، وہ مطلب وہ مردہ نہیں ہے لیکن دبی ہوئی ہے اس وقت، اور جتنی زیادہ مظالم میں ہو رہے اتنا ہی زیادہ اندر سے خون گرم ہو رہا ہے. ہم ایسا نہیں ہے کہ اصحاب کہف ہیں جو گار میں جائے اور سوتے رہیں. انہوں نے آج تک ہم نے سلایا ہے، مطلب اس طرح سے جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں ہم کو اتنے خوف کے اندر رکھا ہے، لیکن اصحاب کہف نہیں ہے کہ سجار میں جائے تو سوئے کہ کئی سالوں کے بعد اٹھیں گے. مزاحمت تو ضرور ہوگی، وہ ایک لازمی ایک ریئیکشن ہوگا لوگوں کا، لیکن یہ لاوا پھٹے گا یہ نہیں رہے گا، یہ آج لاوا بڑھ رہا ہے. تو اس لیے گورنمنٹ آف انڈیا کو اس سے پہلے ہی جو انہوں نے یہ اقدامات کیے آج تک ان کو واپس لینا ہے، لوگوں کی جو سول لبرٹیز ہیں ان کو بحال کرنا ہے، لوگوں کو پولیٹیکل سپیس دینی ہے، جتنے بھی سارے لوگ بند کیے گئے ان کو چھوڑنا ہے، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں، چاہے حریت کے، چاہے ان کے جو اپنے کولیبریٹرز تھے جن کو بھی انہوں نے آج کیا مطلب حشر ان کا کیا، ان سب کو اور جو خاص کر جوان ہیں ان کو چھوڑنا ہے. اس لیے اگر یہ چیزیں نہیں ہوئی تو مجھے لگتا ہے مزاحمت زبردست ہوگی.
ڈاکٹر بخاری یہ بتائیے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پہلے ایران گئے، پھر سعودی عرب گئے، اب وہ جب واشنگٹن آ رہے ہیں تو کیا جس طرح سے امریکہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ خطے میں کوئی مفاہمتی کردار ادا کریں، اس کے عوض کچھ آپ توقع کرتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ معاونت کر سکے؟
مجھے یہ تو خیر اندازہ نہیں ہے کہ کوئی سودے بازی ہوگی کہ چونکہ پاکستان یہ کر رہا ہے اس لیے امریکہ کرے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو اوور آل معروضی حالات جس طرح تبدیل ہوئے ہیں، آپ دیکھیں نا ایک ذرا میکرو لیول پہ دیکھیں، چھ مہینے پہلے پاکستان کا امیج کیا تھا اور چھ مہینے پہلے انڈیا کا اور نریندر مودی کا امیج کیا تھا، ان چھ مہینوں میں کم و بیش یہ ریورس ہو گیا ہے، ریپلیس کر دیا ایک دوسرے کو. پاکستان کا امیج، پاکستان کی لیڈرشپ کا امیج، وہ مفاہمت کرا رہے ہیں، وہ افغانستان میں امریکہ کے لیے کرا رہے ہیں، ایران اور سعودی عرب میں کرا رہے ہیں، ایران اور امریکہ کے درمیان بھی بات چیت کرانا چاہ رہے ہیں، اور کشمیر پہ ایک اصولی موقف لیا ہے بڑا زوردار، और भारत का जो बहुत ही शाइनिंग और बड़ा जमहूरियत और लार्जेस्ट और ये वो सारा एक मिथ था, वो सारा
वो शैटर हो गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
तो ये रिप्लेस हो गया है। इस वजह से मेरा ख्याल अमरीका भी चाहेगा कि कुछ वाजे इकदाम किए जाए।
अच्छा डॉक्टर बुखारी बहुत शुक्रिया, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर इस्लाम एंड पब्लिक पॉलिसी के, जबकि कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही हैं डॉक्टर हमीदा नईम। इस प्रोग्राम के इंजीनियर थे नेल्सन लोप्स, प्रोड्यूसर असफर इमाम। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं नफीसा हूद भाई, सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुरका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। 2020 की ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक चीन बैरून मुल्क नक्कादों को खामोश करने और इंसानी हकूक के बैन अल-अक़वामी निज़ामों को मुतासिर करने के लिए अपना इक़्तिसादी और सिफारती असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट में जिसमें लगभग 100 मुल्कों का जायजा लिया गया है, दावा किया गया है कि बीजिंग की कोशिशों से उसके अपने शहरियों के हकूक ही पामाल नहीं होते बल्कि इसका असर उसकी सरहदों से पार दूर तक फैल रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका की जेसू सेमे ओनी की रिपोर्ट के साथ मैं हूं यास्मीन जमील। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक खिलाड़ी की जानिब से ऑनलाइन पोस्ट किए गए उस पैगाम के बाद जिसमें चीन की अपनी यहूर मुस्लिम अकलियत से मुतालिक पॉलिसी पर तनकीद की गई थी, बीजिंग ने उसकी टीम के मैच की ब्रॉडकास्टिंग मनसूख कर दी, जो लीग की सबसे मुनाफा बख्श मार्केट पर एक इंतबाही वार था। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक ये उन तरीकों में से सिर्फ एक है जो चीन दुनिया भर में आज़ादी तकरीर को दबाने के लिए अपने इक्तसादी असर रसूख के इस्तेमाल के लिए बरूए कार ला रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच के लिए चीनी रिसर्चर याकी वांग कहती हैं,
China has been harassing and intimidating any kind of activities and speeches that criticize
اقوام متحدہ کے ریکارڈ میں چین کے انسانی حقوق پر تنقید سے متعلق کسی بھی قسم کی سرگرمی یا تقریر کو روکنے کے لیے ڈراتا دھمکاتا رہا ہے۔ چین دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں اپنا اقتصادی اور ثقافتی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ایسی تقاریر کو سنسر کرتا رہا ہے جن میں چینی حکومت پر تنقید کی گئی ہو۔ یہ الفاظ تھے ہیومن رائٹس واچ کے لیے چینی ریسرچر مس وانگ کے۔ 2020 کی ہیومن رائٹس واچ کی ورلڈ رپورٹ کے مطابق چین نے صدر زی جن پنگ کی قیادت میں معاشرے کے ان طبقوں پر اپنی گرفت مضبوط کی ہے جنہیں اس نے خطرناک پایا ہے، مثلا انٹرنیٹ، سرگرم کارکن اور مذہبی گروپس۔ ہیومن رائٹس واچ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کینتھ راؤت کہتے ہیں،
دس از دی موسٹ سیویئر پیریڈ آف رپریشن that we've seen in decades in China, probably going back to
یہ استبداد کا انتہائی سخت دور ہے جو ہم نے چین میں غالباً ثقافتی انقلاب یا اس قسم کے کسی دور کے بعد عشروں میں دیکھا ہے۔ زی جن پنگ بدترین ہیں، جہاں 1,000,000 یا اس سے زیادہ یغور اور ٹرکش مسلمانوں کو بنیادی طور پر اسلام اور اپنی ثقافتی روایات یا حتیٰ کہ اپنی زبان کی مذمت پر دباؤ ڈالنے کے لیے قید میں رکھا گیا ہے۔ گروپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کینتھ راؤت کو اتوار کے روز ہانگ کانگ داخلے سے روک دیا گیا جہاں وہ اس سال کی رپورٹ جاری کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ چینی حکومت نے اس پابندی کو گروپ کی جانب سے ہانگ کانگ میں جمہوریت نواز مظاہروں کی حمایت پر سزا قرار دیا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شوانگ کا کہنا تھا، یہ گروپس ہر طرح سے لوگوں کو انتہائی پرتشدد جرائم پر ابھارنے، ہانگ کانگ کی آزادی اور علیحدگی پسند سرگرمیوں پر اکسانے کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان تنظیموں کو ہانگ کانگ کی موجودہ بدامنی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اور انہیں اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے سزا دی جانی چاہیے۔ یہ الفاظ تھے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شوانگ کے۔ کئی ملک چین کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بنیاد پر کھلم کھلا تنقید کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے بس یہی نہیں کہا ہے کہ بیجنگ کے خلاف ٹھوس اقدامات کیے جائیں، جن میں مغرب شامل ہے جہاں اندرون ملک مسائل مثلا بریگزٹ نے توجہ ہٹا دی ہے۔
Traditionally, countries that have been strong human rights have not setting
ان ملکوں نے جہاں انسانی حقوق کا بہت اچھا ریکارڈ رہا ہے، چین اور ان دوسرے ملکوں کے انسانی حقوق کی صورتحال پر کافی کچھ نہیں کہا ہے جو خود مطلق العنان ہیں۔ اس کی وجہ جیسا کہ میں نے کہا ہے چین کے ساتھ اقتصادی بندھن ہیں۔ یہ الفاظ تھے ہیومن رائٹس واچ میں چائنی ریسرچر وانگ کے۔ اگرچہ امریکہ نے چین کی ان کچھ کمپنیوں اور عہدیداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں جو چین کے استبداد سے منسلک ہیں، تاہم انسانی حقوق کے علمبرداروں کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدر زی جن پنگ کے ساتھ قربت اور امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر خاندانوں کو الگ کرنے کی امریکی پالیسی نے انسانی حقوق کے مسائل پر امریکی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے سمارٹ فون پر ڈاؤن